اب ہم سورہ نحل پڑھتے ہیں. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں, اور اس سورت میں انشاءاللہ ہم شہد کی مکھی کا بھی ذکر پڑھیں گے. یہ مکہ کے بالکل آخری دور کی سورتوں میں سے ہے. شروع کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا امر اللہ فلا تستعجلوا, آ گیا اللہ کا فیصلہ, اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. اللہ کا کون سا فیصلہ آ گیا؟ اس سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے, اور اس سے مراد ہجرت بھی ہو سکتی ہے. یعنی وہ کفار جو مطالبہ کر رہے تھے کہ کب آئے گا اللہ کا عذاب, لے آؤ وہ عذاب اگر تم سچے ہو, تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے ہی والا ہے اللہ کا فیصلہ. اور اہل ایمان جو پریشان ہو رہے تھے اور جو منتظر تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نصرت آئے, کوئی مدد آئے, تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی کہہ رہے ہیں, تسلی دے رہے ہیں کہ بس اللہ کا فیصلہ آیا ہی چاہتا ہے, اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو یعنی حضرت جبرائیل کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے. اس ہدایت کے ساتھ کے لوگوں کو آگاہ کر دو, انذرو کہ انذار کر دو, خبردار کر دو. تو یہ ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو آپ کی پوری زندگی پر چھائی ہوئی تھی. آپ کی بے شمار سنتیں ہیں, مسواک کرنا آپ کی سنت, داڑھی رکھنا آپ کی سنت, دائیں ہاتھ سے پانی پینا آپ کی سنت, لیکن یہ وہ سنت ہے جو آپ کی پوری زندگی پر چھائی رہی. یہ مستقل سنت ہے, طائف میں, بازاروں میں, میلوں میں جا جا کے لوگوں کو انذار کرتے رہے, خبردار کرتے رہے. پیارے نبی فرماتے ہیں, میری مثال اور اللہ نے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا, اے میری قوم, میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے. اور فرماتے ہیں سو تم بچ جاؤ, بچ جاؤ. اس قوم میں سے ایک گروہ نے اس کا کہنا مان لیا اور وہ اندھیرے ہی میں چل پڑے اور آرام سے چلتے ہوئے بچ نکلے. ایک گروہ نے اسے جھٹلا دیا اور صبح تک اسی جگہ رہے, اور صبح کے وقت لشکر نے آ کر ان پر حملہ کیا اور انہیں ہلاک اور نیست و نابود کر دیا. تو مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انذار سے, اس خبردار کر دینے سے ہوشیار ہونے کی بھی ضرورت ہے, اور آپ کی اس سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا والوں کو بھی محبت سے, پیار سے, حکمت سے, خیر خواہی سے انہیں برے انجام سے بچانے والے ہوں. چھت پر آپ ایک بچے کو دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ سرک کر بالکل منڈیر کے قریب پہنچ رہا ہے اور وہ وہاں سے گر سکتا ہے, تو اب تڑپ کر آگے بڑھتے ہیں اور اس کو اٹھا لیتے ہیں. تو لوگ جو جہنم کا ایندھن بنانے جا رہے ہیں, اس کی تڑپ بھی میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں, لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. اللہ کا ڈر کیا چیز ہے؟ یہ وہ بیریئر ہے جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتا ہے اور مجھے گناہ سے بچاتا ہے. اللہ ہمیں اپنا ڈر عطا فرما دے. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا, وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سری جھگڑالو ہستی بن گیا. یعنی ایک حقیر نطفے سے انسان کو اللہ نے بنایا, اور اس کی سرکشی دیکھیں کہ وہ اللہ ہی کے مقابلے پہ جھگڑنے میں اتر آ گیا کہ میری زندگی میری مرضی, میں جیسے چاہوں میں جیوں, میں جیسے چاہوں کماؤں, میں جہاں چاہوں میرا مال ہے, میں جہاں مرضی خرچ کروں. اللہ کے مقابلے میں جھگڑنے لگ گیا. اب اللہ تعالیٰ اپنی شان بتا رہے ہیں اور اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی, اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. ہم جانوروں کو دیکھیں, مویشیوں کو دیکھیں, بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے, کیا کھاتی ہیں؟ گھاس کھاتی ہیں, تنکے کھاتی ہیں, چھلکے کھاتی ہیں, اور دیتی کیا ہے؟ دودھ دیتی ہیں, گوشت دیتی ہیں, اور ان کے سر سے لے کر پاؤں تک ان کے جسم کے ایک ایک چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کی کھال سے ہمارے جوتے بھی بن رہے ہیں, اور پرسز بھی بن رہے ہیں, اور لیدر جیکٹس بھی بن رہی ہیں, اور ان کے سینگوں سے چھری اور اس کے چاقو کے دستے بھی بن رہے ہیں. اتنا ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی ہم اس جانور سے سیکھ لیں کہ وہ لیتا کیا ہے اور دیتا کیا ہے. اپنے خاندان کو اور اپنی فیملی کو نہیں دیتا, بلکہ تمام مخلوقات کو, پوری انسانیت کے لیے وہ فائدہ مند ہے. میرے اور آپ کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. ہم تو اس بکری سے کہیں زیادہ بڑھ کر اچھی غذا کھاتے ہیں، ہم دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں، ہم انسانیت کو کیا دے رہے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے کوئی جیا تو کیا جیا، اپنے بال بچوں کے لیے جیا تو کیا جیا، دنیا کو نفع دینے والے بن جائیں، انسانیت کے اندر خیر بانٹنے والے بن جائیں، لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں۔ یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے ان جانوروں کی زندگی میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جمال کا بھی ذکر کیا، ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بننا ہے، لوگوں کو خیر پہنچانا ہے، بلکہ خیر کو اس طریقے سے پہنچانا ہے کہ جس میں جمال ہو، جس میں خوبصورتی ہو۔ وہاں شیطان تو برائیوں کو گلیمرائز کر کے اور خوشنما بنا کر اور مزین بنا کر پیش کرے، اور نیکی کو اور خیر کے کام کو تم اتنے بودے طریقے سے پیش کرو کہ کوئی سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ یا ہم دین پر چل رہے ہیں تو ہم اپنی دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، یا دنیا پہ چل رہے ہیں اور دین کو بالکل پسے پش ڈال رہے ہیں، تو دین اور دنیا کا خوبصورت کمبینیشن، خوبصورت توازن مجھے اور آپ کو برقرار رکھنا ہے، اور دین کا پیغام پہنچانے میں، عمل کرنے میں خوبصورتی ہو، حسن ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، یعنی اس کی شفقت ہے کہ اس نے اتنی فائدہ مند چیزیں میرے اور آپ کے لیے بنا دی۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو اور تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ گھوڑا اتنا طاقتور جانور ہے کہ ایک لات مارے تو انسان جو ہے وہ وہیں ڈھیر ہو جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے سر جھکائے اپنے مالک کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اور مالک اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، اس کو دوڑاتا ہے، جہاں بھی دوڑائے، جس وقت بھی دوڑائے، وہ دوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ سواریاں پیدا کی، اس دور میں گھوڑے اور خچر تھے اور آج کی گاڑیاں ہیں، آج کے جہاز ہیں۔ اللہ نے ہماری زندگی کی رونق بنائی۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں، یعنی بے شمار ایسی چیزیں انسان کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہیں جس کی انسان کو خبر تک نہیں۔ اور یہ بھی کہ آئندہ آنے والے دور میں کون کون سی چیزیں ایجاد ہوں گی جو انسانیت کے فائدے کے لیے کام کریں گی، اور آج جو چیزیں موجود ہیں اس دور کے انسانوں کو معلوم نہیں تھیں۔ تو ایسی کتنی بے شمار چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑے بھی موجود ہیں۔ یعنی اصل ضرورت انسان کی کیا ہے؟ اصل بنیادی ضرورت میری اور آپ کی کہ ہمیں صحیح طرز زندگی پتہ چل جائے، صحیح رویہ پتہ چل جائے، صحیح راستہ جو ہمیں جنتوں تک لے جائے، وہ جاننا میری اور آپ کی اصل ضرورت ہے۔ اگر یہ نہ جانا اور باقی ساری چیزوں سے فائدہ حاصل بھی کر لیا تو ساری زندگی ہی ناکام ہو گئی۔ اور یہ راستہ ہمیں کون بتائے گا، کہاں بتائے گا، کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس قرآن سے پتہ چلے گا۔ کتنے کالج کھلے، کتنے ایواں سجے، کتنے لیکچر رہے شہر آشوب میں، ایک کھلی بس کتاب خدا نہ کھلی، ورنہ کیا کچھ ہوا آگہی کے لیے۔ اللہ ہمیں اس کتاب کو اس زندگی میں کھولنے اور فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ پروردگار تو ہمیں بھی ہدایت دے دے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو واقعی غور کریں، ایک ہی سورج ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، مگر لاکھوں طرح کی نباتات ہیں، کئی قسموں کے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اور ہر ایک کا ذائقہ جدا، ہر ایک کی شکل جدا۔ وہ رب کتنا خوبصورت ہے، اس نے میری اور آپ کی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے ذائقے کے لیے کتنے بہت سارے پھل پیدا کر دیے۔ اس رب کا شکر ادا کریں اور اس کائنات پہ غور و فکر کریں کہ یہ سب ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ سمندر پر سورج چمکا، آبی بخارات اڑے اور بادل بنے، اور وہ ہواؤں نے چلایا اور زمین پر برسایا، اور پھر زمین اور سورج اور یہ ہوائیں اور بادل سب مل کر انہوں نے جب کام کیا تو میرے اور آپ کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کتنی فائدہ مند چیزیں پیدا ہو گئیں۔ تو بس یہ چیز ہمیں ٹیم ورک سکھاتی ہے، مل کر ہم اپنی صلاحیتوں کو جمع کریں، اپنی قوتوں کو جمع کریں، وسائل کو جمع کریں اور مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جب ہم کام کریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ دین کا کام ترقی کرے گا، دین پھیلے گا اور ہم انسانیت کے لیے خیر کا، بھلائی کا باعث بن جائیں گے۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ میری اور آپ کی بھلائی کے لیے سورج کے ذریعے سے دن اور رات کا آنا جانا، حرارت کا ملنا، روشنی کا ملنا، چاند کے ذریعے مٹھاس کا پھلوں میں پیدا ہونا، سمندر میں مد و جزر کا پیدا ہونا اور ہمارے مہینوں کا حساب، دنوں کا حساب اور عبادت کا حساب اور سارے تارے، یہ سب آسمان کی خوبصورتی بھی ہیں اور میرے اور آپ کے لیے تزئین کا ذریعہ بھی اور خدمت کا ذریعہ بھی۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ واقعی کسی باغ میں چلے جائیں، کسی لان میں چلے جائیں، جب ہم وہ پھل دیکھتے ہیں اور پھول دیکھتے ہیں اور ان پھلوں میں، ان پھولوں کے اندر رنگوں کا کمبینیشن دیکھتے ہیں، سبزی کو ہی دیکھ لیں کہ وہ سبز رنگ کا تنا نکلتا ہے اور اس کے اوپر سرخ رنگ کا جو ٹماٹر لگتا ہے، یا وہ جو ریڈ کلر کا سیب ان سبز شاخوں کے اندر جھلکتا ہے، کیسا خوبصورت منظر ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی ذات کی پہچان کرنا بتا دے، رب تک پہنچنا۔ اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے سے رب کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اسے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ۔ سمندر اتنا بڑا، اتنا ہیوج اور اتنا جلانیاں دکھانے والا، ایک چھوٹا سا چند فٹ کا انسان، تو اس کے اندر کیا طاقت تھی کہ وہ سمندر کے اوپر قابو پا لیتا۔ اللہ نے سمندر کو ان قوانین کا پابند بنا دیا کہ انسان جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ سمندر کے اوپر سفر کرتا ہے بلکہ سمندر کے اندر بھی غوطے لگاتا ہے اور اپنے فائدے کی چیزیں حاصل کرتا ہے، اور سمندر کا پانی جو اتنا کڑوا ہے لیکن اس کے اندر سے جو گوشت نکلتا ہے، جو مچھلی حاصل ہوتی ہے، اس کا ذائقہ کتنا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جسے تم پہنا کرتے ہو، وہ موتی، وہ جواہرات جو سمندر کے اندر سے نکلتے ہیں پہنو، کس نے منع کیا ہے پہننے سے؟ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ حلال ذریعے سے حاصل ہو، تکبر نہ ہو، شو آف نہ ہو، چھچورا پن نہ ہو اور اپنی زندگی کے مقصد سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی کائنات جس کا انتظام چلانے کے قوانین اتنے اچھے ہیں، ہم سوچیں کہ اس کی شریعت کتنی اچھی ہوگی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کو بھی استعمال کریں، اور جن ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے ہم اس کی نعمتوں کو لوٹتے ہیں، انہی ہاتھوں سے لپک لپک کر ہم اس ہدایت کو بھی لینے والے ہوں، اس طریقہ زندگی کو بھی لینے والے ہوں جو میرے اور آپ کے لیے اللہ نے متعین کیا ہے۔ اور اسلام اچھا کھانے سے نہیں روکتا، اچھا پہننے سے نہیں روکتا۔ خوب اچھا کھائیں، خوب اچھا پہنے، لیکن خوب اچھے اچھے کام کریں۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ آپ دیکھیں بزنس کا بہت بڑا حصہ اس بات پر منحصر ہے جو سمندر کے ذریعے سے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کی چیزیں اپنے ملک میں دستیاب ہوتی ہیں اسی سمندری سفر کی بنا پر، اور سمندر سے نکلنے والی اور بھی بہت سارے خزانے، جیسے کہ تیل بھی اس سے نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ کتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی خاطر ان کو زمین میں نصب کر دیا تاکہ ہم زمین پر لڑکتے نہ رہیں اور ہم سکون سے اس کے اوپر چل سکیں۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے، اور ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں سے دریا بہتے ہوئے نکلتے ہیں، اور عام طور پر جب سڑکیں بنائی جاتی ہیں، راستے بنائے جاتے ہیں، تو انہی دریاؤں کے ساتھ ساتھ سڑک کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان پہاڑوں کے درمیان اللہ نے قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اللہ کو میری اور آپ کی کتنی فکر ہے کہ کہیں زمین میں کھو نہ جاؤ، کہیں گم نہ جاؤ، اور میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے، اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اس دور کے مشرکین مکہ اس بات میں بڑے مشہور تھے کہ وہ تاروں کے ذریعے سے وقت بھی معلوم کر لیتے تھے کہ یہ رات کا کون سا پہر ہے، سمت بھی معلوم کر لیتے تھے کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے، اور یہ بھی معلوم کر لیتے تھے کہ ان کا کتنا سفر باقی ہے۔ تو تاروں سے لوگ رہنمائی پاتے ہیں، تو زمین کے تارے کون ہیں؟ میں اور آپ۔ اگر میرے اور آپ کے ذریعے لوگ ہدایت کے رستے پہ چل پڑے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی زمین پر ویسے ہی چمکیں گے جیسے آسمان پر تارے چمکتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ابھی پیچھے اللہ نے تاروں کا ذکر کیا اور بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا، آپ تاروں ہی کو لے لیجئے کہ تاروں کو شمار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو بس اسی طرح اللہ کی نعمتیں بھی بے شمار ہیں، بڑے احسانات ہیں اللہ کے، کوئی بھی اگر اس کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہ اللہ کے اتنے احسانات اور پھر اس کا غفور الرحیم ہونا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بال بال اللہ کے احسانات میں بندھا ہوا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا احسان چکانے کی بجائے، شکر ادا کرنے کی بجائے، ہم اس کی نمک حرامی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، اور وہ کتنا ہمارا محسن ہے کہ وہ ہماری نافرمانی کے باوجود ہمیں دیے چلا جاتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے، کاش کہ یہ میرے بندے پلٹ آئیں۔ اور یہ اس کے پلٹنے کی پکار ہی ہے کہ ان اللہ لغفور الرحیم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَعْتَرَفَ، بے شک بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے، ثُمَّ تَابَ، پھر توبہ کر لیتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ بھی اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ ہمیں رجوع کرنے والا بنا دے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، اللہ ایک ہے۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک چیز کی بڑی قدر کرتے ہیں، کسی کا ایک ہی بیٹا ہے تو وہ ماں باپ کی جان اس کے اندر اٹکی ہوئی ہوتی ہے، کسی کی ایک ہی بیٹی ہے تو وہ آنکھوں کی تارا بن جاتی ہے، کسی کی ایک ہی گاڑی ہے تو وہ اس کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ ہمارا اللہ بھی ایک ہی ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کر جائیں۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ یہ کون سا تکبر ہے؟ حق کا انکار کرنا تکبر ہے، اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے، اچھے زیور پہننا تکبر نہیں ہے، اچھی گاڑی میں سفر کرنا تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ اللہ کے آگے انکار کر دیں، اللہ کے حکموں کے آگے انکار کر دیں، حق کا انکار کرنا یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کرنے والوں کی کتنی بڑی سزا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے روز تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی مانند انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، یعنی شکل انسانوں کی اور جسم چیونٹیوں کی مانند ہوں گے، ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ دنیا میں بڑے بنتے تھے، قیامت کے دن ذلیل ہو رہے ہیں، جہنم میں وہ ایک جیل کی طرف ہانکے جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا، بدترین آگ ان کو گھیر لے گی، اور انہیں جہنمیوں کے جسموں سے رسنے والا پیپ اور خون پینے کو دیا جائے گا، جسے تینت الخبال کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، ذرا بھی تکبر نہ کریں، ذرا بھی اللہ کے حکموں کے آگے اکڑ نہ دکھائیں، ذرا بھی بڑا بننے کی کوشش نہ کریں، اور نیکی کا تکبر تو بالکل بھی نہ کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں تکبر سے اپنی پناہ میں رکھے، اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز نہیں پسند کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ باتیں ہیں، اولڈ فیشن ہے، معاذ اللہ، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں، یعنی خود تو گمراہ ہو ہی رہے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اور آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جو قتل کیا تو قیامت تک کے لیے ہر ناجائز قتل کا بوجھ اس کی گردن پر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگوں کو گمراہ کرے گا، جو ایسا طریقہ ایجاد کرے گا جو اللہ کی نافرمانی کا طریقہ ہو، وہ جو اس پر قیامت تک عمل کرتا جائے وہ اس کے گناہ میں اس کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے بوجھ سے بچا لے، اللہ ہمیں خود بھی صراط مستقیم پر رکھے اور لوگوں کے لیے بھی اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کرنے والا بنا دے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا، بتاؤ اب کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے، آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے۔ یہ اہل علم کون ہے؟ آپ دیکھیں یہاں علم والوں کی شامت آ رہی ہے، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے لیے پڑھا، پڑھتے پڑھتے سالوں گزار دیے، اور اگر ان کی پڑھائیوں نے ان کو پوری زندگی مرتے دم تک بھی فائدہ پہنچایا تو وہ کتنا فائدہ تھا کہ قبر میں جاتے ہی من رب کا، ماں دین کا، ماں علم کا بھی حاضر رجل، ان سوالوں کے جواب تیار نہیں کیے، اس کی تیاری نہیں کی، تو وہ علم اس علم کا کیا فائدہ؟ اور جنہوں نے دین کا علم بھی سیکھا لیکن شہرت کے لیے، تعریف کے لیے، دکھاوے کے لیے، واہ واہ کے لیے، تو ان کا یہ دین کا علم بھی انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ ہمیں اچھا علم، صحیح علم، نافع علم عطا فرمائے جو اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے لیے نفع بخش ہو اور قبر کی زندگی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں، یہ فوراً ہینڈز اپ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں، کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں، بہترین چیز اتری ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہترین چیز ہے؟ واقعی کتنا یہ بہترین دین ہے، ہمیں حسن اخلاق کا کہتا ہے، صلہ رحمی کرو، کسی کو دکھ نہ دو، تکلیف نہ پہنچاؤ، جھوٹ نہ بولو، کرپشن نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کے عیب نہ اچھالو۔ کتنا پیارا دین ہے میرا اور آپ کا، بہترین چیز اتری ہے، بہترین طریقہ زندگی، بہترین لائف سٹائل اگر کوئی ہے تو وہ میرا اور آپ کا یہ پیارا دین۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس بہترین چیز کو اپنانے والے ہوں۔ جس طرح ہم ہر چیز میں بہترین چیز چاہتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز چاہتے ہیں، تو طریقہ زندگی وہ بہترین ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ جب دنیا رب کی مرضی کے مطابق گزاری تو آخرت اللہ تعالیٰ نے بندے کی مرضی پر رکھ دی۔ یہ دنیا رب چاہی تو وہ دنیا من چاہی، کیسا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دار المتقین، ولنعم دار المتقین، کیسا خوبصورت گھر ہوگا متقیوں کا، جنت کے محلات سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوں گے، ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی تو کنگیاں تک سونے چاندی کی ہوں گی، انگیٹھیوں سے اونٹ کی خوشبو نکل رہی ہوگی، جنت کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے اور مٹی زعفران کی، کیسی خوبصورت جنت ہے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مقدر میں کر دے، اور سب کچھ وہاں ان کی عین خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں، بما کنتم تعملون۔ یا اللہ نے یہ نہیں کہا، فرشتے یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہاری تمناؤں کے بدلے میں، تمہاری دعاؤں کے بدلے میں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے اعمال کے بدلے میں۔ زندگی بھر پابندیاں برداشت کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، اپنی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتے رہے، آخرت میں فرشتے سلام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو فرشتے سلام کہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامنگیر ہوئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ ہر دور کے بگڑے ہوئے لوگ ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم نیک ہوتے، اور وہ ہمیشہ اپنی گمراہی کا ذمہ دار معاذ اللہ اللہ کو ٹھہراتے ہیں، شیطان کی طرح کہ جس نے اپنی نافرمانی کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرایا کہ بما اغویتنی، تو نے مجھے بہکایا اور میں یہ نافرمانی کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کیوں لوگوں کو نافرمانی کرنے دیتے ہیں؟ اس کی مثال کو ہم اس طرح سے سمجھیں جس طرح ایک ٹیچر سارا سال اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو پریکٹیکل بھی کراتا ہے، اور امتحان کے دن پھر وہ دیکھتا رہتا ہے کوئی اسٹوڈینٹ اچھا پیپر حل کر رہا ہوتا ہے اور کوئی غلط جواب تحریر کر رہا ہوتا ہے، بس وہ ہر ایک کو دیکھتا جاتا ہے اور یہ منتظر ہوتا ہے کہ ریزلٹ کے دن بس پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، نشانیوں کے ذریعے بھی سکھایا، پڑھایا، سمجھایا۔ اب اگر کوئی نہ مانے تو یہ اس کی ذمہ داری اپنی ہے، اس کی گمراہی کی ذمہ داری اس کی اپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ طاغوت ہر وہ ہستی ہے، ہر وہ ذات ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کروائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی، پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا۔ یعنی اللہ تعالیٰ زمین میں چلنے پھرنے کی، سفر کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور مومن کا سفر بے مقصد نہیں ہوتا، عیش و عشرت کے لیے نہیں ہوتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان، تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا اور وہ بس ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کی مشینوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ ایک اس کا بٹن آن کریں اور ٹھک ٹھک کر کے وہ چیز کو چاپ کر دیتا ہے، کیما کر دیتا ہے، بلینڈ کر دیتا ہے۔ اللہ کو دیکھیے، اللہ کی اس شان سے، اللہ کی اس قدرت سے متاثر ہوں، اللہ کے آگے جھک جائیں کہ بس وہ جب حکم دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں ان مکہ والوں کی طرف، ان مسلمانوں کی طرف جو ظلم و ستم سہتے سہتے بالآخر مجبور ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ دو وعدے کر رہا ہے کہ دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو اس سے بھی بڑا ہے۔ تو ہجرت سے دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں، ایک تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یوں نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہجرت مدینہ کی ہے کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، ابتدائی مشکلات کے بعد، پھر وہ وسعتوں کا دن آیا، وہ برکتوں کا دن آیا کہ جب کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں تھا، اور پاکستان کی ہجرت کی داستان بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کیا حالات تھے ہندوستان کے اندر، اور پھر پاکستان میں وہی لوگ جو ہندوستان میں کلرک اور کسان تھے، ہجرت کے بعد افسر اور زمیندار کہلائے۔ اللہ کے وعدے کے مطابق ہمیں اور آپ کو ہجرتیں کرنی ہیں برائیوں سے نیکیوں کی طرف، بری عادتوں سے اچھی عادتوں کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، اپنے برے حال حلیے سے اچھے حال حلیے، اس حال حلیے کی طرف جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اور گو آغاز میں ہجرت میں ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، جیسے آپ گھر شفٹ کریں تو آغاز میں ڈسٹرب ہوتا ہے، پورا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہی گھر سب کچھ اس کے اندر سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسلام تو دین رحمت ہے، اس کو اگر کوئی اپنے لیے پابندی سمجھتا ہے تو وہ یہ سوچ لے، اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو اسلام جیل لگے گی، اور اگر وہ قیمتی ہے رب کی نظر میں تو اسے اسلام پروٹیکشن لگے گی۔ اللہ ہمیں اسلام کے لیے قیمتی بنا دے، اللہ کی نظر میں قیمتی بنا دے۔ کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وہی کیا کرتے ہیں، اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی علماء سے پوچھ لو، اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانی اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔ یہ بھی پیارے نبی کی سنت ہے، قرآن کی تعلیم کو بیان کرنا، اس کو پھیلانا، اس کی تفسیر کرنا، اس کو سمجھنا اور سمجھانا، یہ پیارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کو آنے کا وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو، اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ کافر تو بے خوف ہوں تو ہوں، یہ ان کے کفر کو یہ بات زیب دیتی ہے، لیکن مومن اس بات سے ہرگز بے خوف نہیں رہ سکتا کہ اللہ کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے پروردگار تو نیکی کی طرف پلٹنے والا بنا دے۔ پروردگار تو ہمیں عذابوں کے ذریعے اور بیماریوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے پلٹنے والا نہ بنا۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے؟ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں کہ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے۔ جب ملائکہ سرکشی نہیں کرتے تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہیں ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی حکموں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ ثابت ہے۔ حضرت عمر بھی ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے جمعے کا اسی آیت کو آپ انہوں نے تلاوت کیا اور پھر اتر کر ممبر سے سجدہ کیا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، تو کیا تین بنائے جا سکتے ہیں؟ دو خداؤں کی نفی میں دو سے زیادہ کی تو نفی خود بخود شامل ہو گئی۔ خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو، فرہبون، یہ ایسا ڈر جس میں ساتھ میں بچا بھی جائے، صرف خوف کا اظہار نہ ہو بلکہ بچنے کی کوشش بھی ہو۔ وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کرو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہے ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں، یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور فرشتوں کو اور دیویاؤں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اور اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر اللہ کے لیے وہ بیٹا قرار دیتے تو شاید اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بتاتے ہیں کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عزیر کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا، اللہ نے اظہار ناراضگی فرمایا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ کس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے؟ یہ کافروں کی صفت ہے، یہ مشرکوں کی صفت ہے۔ انبیاء تو بیٹیوں کے باپ تھے، جاہلیت کے زمانے میں بیٹیوں کی پیدائش کو بہت زیادہ شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا، انہیں اس بات پر بہت شرم محسوس ہوتی تھی کہ وہ کسی کے سسر بنے، کوئی ان کا داماد بنے اور ان کی کوئی بیٹی ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے سب سے پہلا حق جو عورت کو دیا، جینے کا حق دیا۔ اسلام نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا، مبارک قرار دیا، جنت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے اور پہنائے، تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز پردہ ہوں گی، یعنی دوزخ اور اس کے درمیان آڑ بن جائیں گی۔ یہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں، عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ درجے دیے ہیں۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کو رحمت قرار دیا، اس پر والد کے لیے جنت کی بشارت دی، اور اگر بیوی ہے تو کہا صالح بیوی دنیا کی قیمتی ترین متاع ہے، اور اگر ماں ہے تو ماں کو بھی تین درجے باپ پر فضیلت دی خدمت کے اعتبار سے، اور عورتوں کے بارے میں کہا وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ اسلام مشورے کا حق دیتا ہے، اسلام وراثت کا حق دیتا ہے، اسلام عورت کو محبت دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں اور تین بیٹیاں تو آپ کی زندگی میں انتقال فرما گئیں، اور حضرت فاطمہ آپ کی زندگی میں زندہ رہیں، اور جب بھی سفر پر جاتے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ اس کے دو مطلب ہیں، یا تو ذلیل بنا رہے اور بیٹی کو زندہ رکھے، یا بیٹی کو ایسا ذلیل بنا کر رکھے گویا وہ اس کی اولاد ہی نہیں بلکہ انسان بھی نہیں۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا رحم ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بولیں اور ہماری زبان کٹ جائے، ہم غلط چیز دیکھیں اور ہماری آنکھیں اللہ نکال دے، ہمارے پیر کسی غلط جگہ کی طرف جائیں اور وہ ہمارے پاؤں توڑ دے، ہمارے ہاتھ کسی پر زیادتی کریں اور وہ ہمارے ہاتھ توڑ دے۔ اللہ مہلت دیتا ہے، شاید میرا بندہ پلٹ آئے، شاید کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، شاید کہ وہ رجوع کر لے۔ اللہ ہمیں پلٹنے والا بنا دے، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے. جس طرح آج بھی مارکیٹ میں گھٹیا صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں آپ کو خوبصورت پیکنگ میں نظر آئیں گی, بالکل اسی طرح ہلاکت میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں اور شیطان انہیں مزین بنا بنا کر پیش کرتا ہے. اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی, وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے یہ قرآن ہدایت ہے. کسی کو رہنمائی چاہیے, کسی کو رحمت چاہیے تو وہ اس قرآن سے جڑ جائے, اور اس قرآن سے ہٹ کر کہیں رہنمائی نہیں اور کہیں رحمت نہیں. تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے. تو بے شک اللہ نے جب بھی قرآن میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر کیا ہے اس سے مراد بارش بھی ہے اور اس سے مراد اللہ کا کلام بھی ہے. جس طرح بارش مردہ زمین کو زندگی دیتی ہے, قرآن بھی مردہ دلوں کو زندگی دیتا ہے. اور اگر بارش نہ ہو تو زمین کچھ بھی نہ اگائے, زمین پہ جھاڑ جھنکار رہ جائے. اور اگر ہمارے دلوں پر قرآن کی بارش نہ ہو تو اس سے کوئی خیر نہ پھوٹے. ابھی ارادہ کر لیں, طے کر لیں انشاء اللہ تعالیٰ. ابھی رمضان میں تو ہم تیزی سے قرآن سے گزر رہے ہیں, لیکن انشاء اللہ رمضان کے بعد ہم ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا پورشن لے کے اس کا ڈیپلی مطالعہ کریں گے اور اس پہ غور و فکر کریں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ 750 جگہ پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. تو مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ قرآن ہمارے دل پر پڑے, ہمارے دل نرم ہو اور اس سے خیر پھوٹے. طے کر لیں, ارادہ کر لیں, نیت کر لیں پڑھنے کی, انشاءاللہ تعالی اللہ فصلیں بھی لگوا دے گا اور پھل بھی پائیں گے.